الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال عز وجل ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وقال عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك أنت السميع العليم آمین یا رب العالمین. محترم حضرات معزز خواتین، اللہ کا شکر ہے کہ رب کائنات نے ہمیں جمعے کی نماز کے لیے اول وقت میں مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرمائی. مسجد میں جمعے کے دن اول وقت میں آنے کا جو اجر ثواب ہے اس سے پہلے بیان ہو چکا ہے، لیکن اجر و ثواب کے ساتھ ساتھ ایک اور آبجیکٹو، ایک اور مقصد ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے کہ یہاں ہمارے لیے موقع ہے دینی تربیت کا بھی. تو الحمدللہ خطبات جمعہ میں جو موضوع اس وقت چل رہا ہے وہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 208 کے حوالے سے ہے، جس میں رب کائنات ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو داخل ہو جاؤ پورے کے پورے اسلام میں، یا پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو. یعنی اگر پورے کے پورے اسلام میں داخل نہیں ہو رہے، کچھ اللہ کی مانتے ہو، کچھ اپنی، کچھ خاندان والوں کی، کچھ معاشرے کی، تو یہ طرز عمل اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو. انہ لکم عدو مبین، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. تو الحمدللہ ہم نے سمجھنے کی کوشش کی کہ اسلام اصل میں ہے کیا. سب سے پہلے آپ کے سامنے یہ بات عرض کی گئی کہ اسلام ایک روش کا نام ہے، ایک رویے کا نام ہے، ایک ایٹیٹیوڈ کا نام ہے. اللہ سبحانہ وتعالی نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا رویہ بیان کیا کہ جب جب ان کے رب نے ان سے کہا وَإِذْ قَالَ اس قال لہ رب اسلم قال اسلم تو لرب العالمین، جب جب ان کے رب نے ان کو حکم دیا کہ حکم مانو، کہنا مانو، تو ان کا ہمیشہ سے رویہ یہی تھا کہ انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے رب کا حکم مانا، رب کے احکامات کے سامنے گردن جھکائی جو تمام جہان والوں کا رب ہے. تو بہرحال اسلام ایک رویے کا نام ہے، ایک احساس کا نام ہے کہ رب کو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو رب مان کر اس کے تمام احکامات کے سامنے گردن جھکانے کا نام اسلام ہے. اسلم یسلم اسلامن، گردن جھکانا، فرما برداری اختیار کرنا، تو گیو اپ دا ریزسٹنس، یہ بہت سارے اس کے تراجم کیے جاتے ہیں. پھر یہ بات عرض کی گئی تھی کہ اسلام میں داخلہ کیسے ہوگا. اگر کوئی شخص مسلمان ہونا چاہتا ہے تو اسلام کے لیے اس کے بنیادی عقائد ہیں، بیسک بلیوز ہیں، جس کو ماننا ضروری ہے. لہذا اسلام کا آغاز یا اسلام کی بنیاد، بنیادی عقائد توحید، رسالت اور آخرت، انشاءاللہ اس پر بھی بات ہوگی کہ یہ ایمانیات ہمارے اخلاق اور کردار پر کس حد تک اثر انداز ہوتے ہیں یا ہونا چاہیے. اگر ایمان یقین کے درجے میں ہو تو پھر انسان کا اخلاق کچھ اور ہوگا. ایمان صرف ایک ڈوگما ہو، ایک عقیدہ ہو، تو اس کا اخلاق کچھ اور ہوگا. دونوں کے امپیکٹ الگ الگ ہوں گے. تو بہرحال عقائد میں توحید، رسالت اور آخرت. پھر اس کے بعد ہم نے سمجھا تھا کہ یہ جو عقائد ہیں ان کے بعد پلرز آف اسلام کی اہمیت ہے. جیسے عمارت بنتی ہے تو پہلے عقائد ہم نے سمجھ لیے الحمدللہ، پھر ارکان اسلام کو ہم نے سمجھا، نماز، روزہ، حج، زکات اور حدیث نبی کریم کے علیہ الصلوۃ والسلام، مسلم شریف کی بنیان اسلام والا خمس، اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے. یہ لفظ سے اندازہ ہو رہا ہے کہ جس طرح عمارت بنائی جاتی ہے، تشبیہ دی گئی ہے کہ اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے، یعنی کلمہ شہادت، نماز، روزہ اور حج اور زکوٰۃ. یہ پلرز آف اسلام ہے اس عمارت کی کو سپورٹ کرنے کے لیے. اسی طرح پھر یہ بات عرض کی گئی تھی کہ اسلام اصل میں پورے کے پورے اسلام میں داخل ہونے کا نام ہے. لہذا پہلی چھت ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اسلام کی کیا ہے، اس عمارت کی کیا ہے، وہ ہے فرما برداری اختیار کرنا. نماز، روزہ، حج، زکات اس کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، سپورٹیو ایلیمنٹ ہوتے ہیں اسٹرینتھ کے لیے، مضبوط کے لیے. لہذا پہلی چھت اسلام ہے فرما برداری اختیار کرنا. پھر اس حوالے سے الحمدللہ یہ بات بھی عرض کی گئی تھی کہ عقائد کے بعد عبادات کی کیا اہمیت ہے. عبادات میں نماز، روزہ، حج، زکات کے ساتھ ساتھ جمعے کی نماز کی اہمیت کا بھی تذکرہ کیا گیا تھا کہ یہ مسلمانوں کا ایک ہفتے وار اجتماع ہوتا ہے. کوئی ہینڈ بل نہیں چھپتا، کوئی دعوت نامہ نہیں دیا جاتا، ایک محبت ہے اللہ سے، رسول سے، آخرت سے، دین سے. لہذا جمعے کا اجتماع ہوتا ہے. الحمدللہ پانچ پانچ ہزار سے لے کر کئی کئی ہزار تک لوگ جمعے کی نماز میں حاضر ہوتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، کچھ نہ کچھ دین بھی سیکھتے ہیں. پھر پچھلے جمعے الحمدللہ ہم نے تفصیل سے بات کی تھی کہ اسلامی رسومات کیا ہیں، ریچولز، اور یہ بات عرض کی گئی تھی کہ رسومات اسلامی کب ہوتی ہیں کہ جب وہ سنت کے سانچے میں ڈھلی ہوئی ہوں. خوشی اور غم کے مواقع پر جو ہم کام کرتے ہیں، نکاح کی محفل آ گئی، شادی، ایک عیسائی بھی کرتا ہے، یہودی بھی کرتا ہے، ہندو بھی کرتا ہے، مسلمان بھی کرتا ہے، لیکن مسلمان جب شادی بیاہ کا معاملہ کرے گا تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کرے گا تو پھر وہ شادی کی تمام رسومات عبادت کا درجہ رکھتی ہیں. اس میں اجر و ثواب کا معاملہ میں نے عرض کیا تھا، نکاح کی محفل ہے، ان نکاح من سنتی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، نکاح کرنا میری سنت ہے. فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس کو میری سنت پسند نہیں اس کا مجھ سے کوئی تعلق ہی نہیں. اس حد تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بات ارشاد فرما دی. تو بہرحال اسلامی رسومات کیا ہوتی ہیں اس پر ہم نے کافی گفتگو پچھلے جمعے کی تھی. ساتھ ساتھ یہ بھی عرض کیا تھا کہ یہ جو غم کا موقع آتا ہے، اس میں کوئی بیمار ہو جائے تو اس کے کیا حقوق ہیں. بیماروں کے بھی حقوق اسلام بیان کرتا ہے، ان کی تیمارداری کرنے پر اجر و ثواب کا معاملہ کرتا ہے. اسی طرح ان کی زیارت کرنے جا رہے ہیں، تعزیت سے پہلے کیا ہوتی ہے، تعزیت سے پہلے، تعزیت تو انتقال کی جاتی ہے نا، بیمار کی کیا کی جاتی ہے جی، عیادت. عیادت کا بھی اجر و ثواب ہے، بلکہ حدیث کا مفہوم بھی بتا دیتا ہوں تاکہ اندازہ ہو کہ ہمارا دین تو ہر چیز کے بارے میں رہنمائی کرتا ہے. اگر کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کی نیت سے گھر سے جاتا ہے تو اگر شام کے وقت وہ جاتا ہے اس کی عیادت کے لیے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اور صبح کے وقت جاتا ہے تو شام تک. یہ صرف عیادت کی بات ہو رہی ہے کہ آپ کسی بھائی کی مزاج پرسی کے لیے گئے ہیں، کوئی پھل لے گئے ہیں، کوئی کتاب لے گئے ہیں، کوئی اس کو حوصلہ افزائی کے لیے گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے. اس کے آداب بھی ہیں، آداب بھی عرض کرتا جاؤں، بہرحال موضوع نہیں ہے میرا لیکن آ گیا ذہن میں تو عرض کر دیتا ہوں. عیادت کے بھی کچھ آداب ہیں. عیادت کی جائے مریض کے اوقات کے اعتبار سے کہ جب اس کو سہولت ہو، اس کے سونے کا وقت ہے، آرام کا وقت ہے، میں عیادت کو پہنچوں، میں عیادت کرنے آیا ہوں 12 بجے رات کو، ظاہر بات ہے یہ عیادت نہیں ہے، یہ زحمت بن جائے گی. ایسے وقت جائیں کہ جب وہ سہولت سے آپ سے مل سکے اور جا کر کم سے کم وقت بیٹھیں، مریض کے پاس کم سے کم وقت گزارنا چاہیے، ویسے بھی میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے بھی اور اخلاقی اعتبار سے بھی ہے، اور جا کر اس کو دعائی الفاظ کہیں، بیماری اللہ کی طرف سے، اللہ پاک تمہیں شفا دے، شیاف شفا کے باقاعدہ دعا کے الفاظ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھائیں، وہ دعا کے الفاظ سیکھ لیے جائیں اور جا کر وہاں بات کر لی جائے، گفتگو کر لی جائے، کوئی پھل دے دیے، کوئی کتاب دے دی، کوئی اچھی کتاب جس سے اس کی رہنمائی ہو جائے، اس طرح کی چیزیں ہو سکتی ہیں، اور کم سے کم بیٹھ کر دعا دے کر واپس آ جائیں. ایسی کوئی ہرگز بات نہ کی جائے جس سے اس کی دل آزاری ہو. ہمارے یہاں انتہائی درجے میں یہ بات بھی ہے کہ وہاں جا کر ایک تو بہت دیر تک بیٹھتے ہیں، وہ آرام کرنا چاہ رہا ہے، ریسٹ کرنا چاہ رہا، نہیں کر پا رہا، اور بات ایسی کرتی ہیں کہ یہ تو ایسی بیماری ہے اس میں تو کوئی بچتا ہی نہیں، وہ مرنے سے پہلے ہی بےچارا پریشان ہو جائے۔ تو ایسی غیر اخلاقی باتیں نہ کی جائیں، حوصلہ افزائی کی جائے۔ بیماری اللہ کی طرف سے، یہ گناہوں کا کفارہ ہو سکتی ہے، بخار آتا ہے، اس طرح کی باتیں، اچھی اچھی باتیں کر کے وہاں سے آ جایا جائے۔ تو بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ عیادت کی بھی سنت ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، پھر تعزیت کی بھی سنت ہے۔ تعزیت کیسے کرنی ہے؟ ہمارے ہاں جب جاتے ہیں تعزیت کرنے تو اور اس کے غم اکھاڑے دوبارہ سے جو ہے وہ نوچے جاتے ہیں۔ تو بہرحال اس کے پازیٹو، مرنے والے کی اچھی باتیں بتائی جائیں، نسبت اس کی اچھی چیزوں کی طرف کی جائے، اور دعائے مغفرت کی جائے، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے۔ کم سے کم کوئی ایسی ماضی کی بات نہ کی جائے جس سے اس کے گھر والوں کو تکلیف ہو۔ تو عیادت کی بھی اصول نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا، تعزیت کے بھی بتایا۔ تو یہ ساری چیزیں جو الحمدللہ پچھلے جمعے کافی تفصیل سے ہم بات کر چکے ہیں، آج انشاءاللہ بات کرنا ہے انسان کا، اسلام کا خاندانی نظام، آئلی زندگی اور اس کی اہمیت۔ سب سے پہلے تو اس بات کو سمجھ لیجئے کہ انفرادیت سے اجتماعیت کا سفر خاندان سے ہوتا ہے، فیملی سے ہوتا ہے، اور دنیا میں کسی بھی مذہب کی بات کر لی جائے، وہاں پر جو معیار ہے وہ خاندان ہی ہے، فیملی ہے۔ اسلام بھی فرد کو ریکگنائز نہیں کرتا جب تک وہ شادی شدہ نہ ہو، اس وقت تک اس کے وہ حقوق متعین نہیں کرتا۔ لہذا اسلام میں شادی شدہ زندگی گزارنا پسندیدہ ہے، غیر شادی شدہ رہنا یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ مجرد زندگی گزارنا بعض اوقات ناپسندیدہ نہیں، بعض اوقات حرام کے درجے میں چلا جاتا ہے۔ تو بہرحال خاندان کسے کہتے ہیں؟ خاندان اسلامی کب ہوتا ہے؟ گھر، خاندان، یہ ہوم سویٹ ہوم کیسے بنتا ہے، اس پر انشاءاللہ ہم نے بات کرنی ہے۔ سب سے پہلے تو اس بات کو سمجھ لیجئے کہ جیسے ہی انسان پیدا ہوا، آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق کے ساتھ ہی اللہ پاک نے خاندان کا نظام شروع کیا۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، رب کائنات فرماتا ہے سورۃ النساء میں، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے انسانوں، اے لوگوں، اپنے رب، اپنے مالک کا تقوی اختیار کرو، ڈرو اپنے مالک سے جس نے تم سب کو ایک جان یعنی حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے پیدا کیا۔ وخلق منہا زوجہا، اور انہی سے ان کا جوڑا بنایا، بی بی حوا سلام علیہا۔ گویا پہلا انسان، اس کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خاندان کا ایک ادارہ جو ہے وہ قائم فرما دیا۔ بخاری شریف کی روایت ہے، بہت تفصیلی روایت ہے، وہ جا کے پڑھ لیجئے گا، کہ حضرت بی بی حوا سلام علیہا حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی پسلی سے پیدا کی گئیں۔ وہ خلقا منہا، اور پیدا کیا اسی سے اس کا جوڑا یعنی حضرت حوا سلام علیہا۔ وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اور بڑی تعداد میں ان سے مردوں اور عورتوں کو پھیلا دیا۔ تو گویا خاندان کا اصل حاصل کیا ہے؟ بقائے نسل۔ اصل میں انسان اپنی نسل کی بقا چاہتا ہے، اس کے لیے خاندان کا ادارہ جو ہے وہ اختیار کرتا ہے۔ لہذا انہی سے پھر بڑی تعداد میں مردوں اور عورتوں کو پھیلا دیا۔ آج انسانوں کی تعداد کتنی ہے؟ زمین پر رہنے والے انسان تقریباً 7 ارب سے زیادہ دنیا میں انسان رہتے ہیں، لیکن یہ سارے کے سارے اسی پہلے خاندان کی برکت ہیں، حضرت آدم اور حوا سلام علیہما کے رشتہ دار ہیں، خاندان والے ہیں، بیٹے بیٹیاں ہیں۔ تو گویا اس اعتبار سے اس میں جو بات اصل بیان ہو رہی ہے کہ وہ ہے مساوات کی، اکویلٹی کی، کہ تمام انسان برابر ہیں۔ انسان برابر کیوں ہیں؟ کہ تمام انسانوں کا خالق اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، اور تمام انسانوں کے والدین بھی آدم اور حوا، اس اعتبار سے تمام لوگ برابر ہیں، مساوات انسانی کے اعتبار سے۔ یہ بات بھی آپ کے علم میں ہوگی کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ نکاح دیتے تھے، بڑا مختصر سا خطبہ ہوتا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا، مسجد میں 4 آیات مبارکہ آپ تلاوت کرتے تھے، تذکیر کرا کے ایجاب و قبول کروا دیا کرتے تھے، جن میں پہلی آیت مبارکہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ دوسری آیت مبارکہ سورہ نساء کی آیت نمبر پہلی آیت ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا وبث منہما رجالا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ تیسرا مقام سورۃ الاحزاب کی دو آیات ہیں، آیت نمبر 70 اور 71، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ تیسری ڈائمنشن آ گئی، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کہو، سچی بات کہو، سٹریٹ فارورڈ بات کہا کرو. یہ ہے خلاصہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خطبہ نکاح آپ پڑھتے تھے. تو گویا اسلام میں انفرادیت سے اجتماعیت کا سفر خاندان سے اس سے آغاز ہوتا ہے، یہ کہ ادارہ ہے. لہذا ایک اور چیز جو میرے ذہن میں رات کو آئی، آپ کو علم ہوگی یہ بات، کہ جب انسان کسی چیز کا لیکچر دینا لگتا ہے، درس دینا ہوتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے خصوصی رہنمائی ہوتی ہے. اگر آپ سنجیدہ ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ بہتر بات پیش کی جائے تو اسٹڈی بھی کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ رہنمائی رب کی طرف سے بھی ہوتی ہے، الہام کہتے ہیں. ٹیچرز کے لیے خاص یہ جو ٹیچنگ کرتے ہیں ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ بعض چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے دل و دماغ میں ڈالی جاتی ہیں. تو بہرحال رات کو ایک دم سے میرا ذہن گیا سورہ طور کی آیات مبارکہ، جس میں اللہ پاک نے اہل جنت کا تذکرہ کیا، لیکن اہل جنت کا تذکرہ بھی اس طرح سے کیا ہے کہ وہاں وہ خاندان کے ساتھ جائیں گے. تو ہم میں سے بھی ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اپنے خاندان کے ساتھ جنت میں جائے، بلکہ وہ جو مفہوم ہے وہ بھی سمجھ لیجئے. اور وہ مفہوم یہ ہے کہ یہ اہل ایمان وہ ہیں کہ جو دنیا میں ہر وقت ڈرتے رہتے تھے، اللہ کو یاد کرتے، اللہ کی عبادت کرتے، ان کی جو پیٹھیں تھیں وہ اکثر و بیشتر بستروں پہ نہیں بلکہ کھڑے ہو کر قیام کیا کرتے تھے، اور ڈرتے رہتے تھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، اور اللہ سے دعائیں کیا کرتے تھے. لہذا اللہ تعالیٰ نے ان پر احسان فرمایا کہ ان کو اہل جنت کو پورے خاندان سمیت جنت میں داخل کر دیا. البتہ فرق کیا ہوگا یہ بات ذہن میں رکھیے کہ خاندان میں سے ہو سکتا ہے کہ والدین اونچے درجے میں ہوں، اولاد نیچے درجے میں ہوں، درجے ہیں نا وہاں تو مختلف، تو پرسنٹیج جیسے ہوتی ہے 33% 90% دونوں میں فرق ہوگا. تو رب کائنات احسان فرمائے گا کہ جو اوپر والے درجے کے لوگ ہیں یا والدین ہیں، وہ چاہیں گے کہ ہماری اولاد ہمارے ساتھ آ جائے. ہر شخص آتا ہے اپنی اولاد کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ، کسی اچھی جگہ جاؤ تو انجوائے کرتا ہے. تو بہرحال رب کائنات نے ایک بہت پیاری آیت مبارکہ ارشاد فرمائی کہ اللہ پاک نیچے درجے والوں کو، جو جنت میں نیچے درجے کے ہوں گے، ان کو اوپر کر دے گا، درجوں کے اعتبار سے اوپر کر دے گا. اوپر والوں کا درجہ کم نہیں کیا. تو ایک اور چیز جو ہم سب کے ذہن میں رہنے چاہیے کہ خاندان اتنی اہم شے ہے کہ دنیا میں تو یہ پاکیزگی کی علامت ہے ہی، بقائے نسل کی علامت ہے ہی، زندگی کی علامت ہے ہی. اہل جنت کے لیے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فیملی کے ساتھ، خاندان کے ساتھ جنت کا وعدہ کیا. یہی وجہ ہے کہ جو عباد الرحمن کی صفات آتی ہیں سورۃ الفرقان میں، بڑی پیاری آیات ہیں، وہاں وہ اللہ کے بندے وا عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، بڑی پیاری صفات ہیں، بلکہ ایک بندہ مومن کے ایک پختہ شخصیت کی علامات ہیں وہ صفات 10 یا 12 ہیں. اس کے آخر میں بڑی ایک پیاری دعا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نقل کی ہے کہ عباد الرحمن ایسے دعا کرتے ہیں، وہ دعا یاد کر لیجئے، یاد تو کر سکتے ہیں. دعا کیا ہے؟ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. تو گویا عباد الرحمن اتنے پیارے بندے، اللہ کے نیک بندے، ساری نیکیاں کرنے کے باوجود دعا کرتے ہیں، ربنا حب لنا من ازواجنا، اے ہمارے رب ہمیں عطا فرما ہماری بیویوں، وذریاتنا اور اولاد کی شکل میں، قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما. ایسی بیویاں دیں یا ایسے شوہر دیں اور ایسی اولاد عطا فرما جن کے ساتھ رہ کر، جن کو دیکھ کر ہمیں خوشی ہو، آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، ہمیں سکون حاصل ہو. یہی وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ روم میں اس جوڑے کو، شادی شدہ زندگی میں، ازواجی زندگی، اس دیواجی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے ایک نشانی قرار دیا. بڑی پیاری آیت مبارکہ ہے سورہ روم میں، اللہ پاک فرماتا ہے وَمِنْ آیاتی، اور یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. نشانی کسے کہتے ہیں؟ جس کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے، نشانی ہے نا. آیات کتنی قسم کی ہوتی ہیں، آیات قرآنی آیات پڑھتے ہیں تو اللہ یاد آتا ہے، آیات آفاقی، یہ کائنات پوری اللہ کی نشانی ہے، اس کو غور کرو تو خدا یاد آتا ہے. ایک ہوتی ہیں آیات انفسی، وفی انفسکم افلا تبصرون، اپنے اندر بھی غور کرو تو تمہیں خدا یاد آئے گا. تو آیات میں سے، اللہ کی نشانیوں میں سے اس کو قرار دیا. وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، اور یہ تمہارے، اور یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں میں سے تمہارے جوڑے بنائے. اور جوڑے کیوں بنائے؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اس کے پاس سکون حاصل کرو. تو گویا خاندانی زندگی کا اصل ہدف کیا ہے؟ خاندان کیوں بسایا جاتا ہے؟ تاکہ انسان ذہنی، قلبی، روحانی سکون حاصل کرے، جسمانی سکون حاصل کرے. تو گویا خاندانی زندگی کا اصل حاصل تسکین ہے، سکون ہے، سیٹسفیکشن ہے. لیکن بہرحال اس پر بھی ایک سوال ہے کہ خاندانی زندگی اختیار کر کے بھی انسان اگر بے چین رہے، پریشان رہے، تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ مسائل ہیں جس کی وجہ سے خاندانی زندگی ڈسٹرب ہے. تو انشاءاللہ آج گفتگو کا دوسرا حصہ اسی حوالے سے ہے کہ رب کائنات نے ہمیں خاندانی زندگی سے متعلق بھی احکامات دیے ہیں. وائولیشن ہماری طرف سے ہوتی ہے. اگر ہم وہ احکامات اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے ان پر عمل کریں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جناب نبی کریم نے علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں خاندانی زندگی سے متعلق بتائے، تو انشاءاللہ خاندان بھی بہتر ہو جائے گا، فیملی لائف بھی بہتر ہو جائے گی، ہوم سویٹ ہوم بن جائے گا انشاءاللہ. اور کہا جائے گا کہ دنیا کی زندگی بھی جنت کی طرح بن جائے گی. جیسے جنت میں اہل ایمان سکون کی زندگی گزاریں گے، اسی طرح گھر کا ماحول اچھا ہو جائے، گھر اچھا ہو جائے، معاملات اچھے ہو جائیں، تو گھر بھی سکون کی جگہ بن جائے گا. اب اللہ سے دعا کر لیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ایک بہتر خاندان عطا فرمائے. خاندانی زندگی کے حوالے سے دعا کرتے رہنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بہت ضروری ہے. اس حوالے سے چند گزارشات ہیں جو میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا کہ جو شوہر کے حقوق و فرائض سے متعلق ہیں. لیکن تھوڑی سی ترتیب بدل رہا ہوں یہ بات بیان کرنے کے لیے کہ ہمارے ذہن میں عام طور پر ہم حقوق کا تذکرہ پہلے کرتے ہیں، فرائض کا تذکرہ بعد میں کرتے ہیں. یہ ایک نفسیات ہے، ایک سائیکی ہے جو ہماری ویسٹ نے بنائی ہے. ویسٹرن کلچر میں پہلے حق کی بات کی جاتی ہے، اٹس مائی رائٹ، جبکہ اسلامک کلچر یا اسلامک تھاٹ میں یہ بتایا جاتا ہے اٹس یور ڈیوٹی، یہ آپ کا فرض ہے. تو ہم بات وہی کریں گے لیکن ذرا پیرایا بدل دیا، بجائے اس کے کہ میں یہ کہوں کہ یہ شوہر کے حقوق ہیں جو بیوی کے فرائض ہیں، یا ہم بات کریں گے کہ یہ شوہر کے فرائض ہیں جو بیوی کے حقوق ہیں. اگر ہم ایز اے ہسبینڈ اپنے فرائض ادا کریں تو بہرحال شوہر کے بیوی کے حقوق ادا ہو جائیں گے، اور حق ادا کرنا فرض ہوتا ہے، لازم ہوتا ہے. اسی طرح بیوی یا جو وائف ہے اس کے فرائض کیا ہے، اس کی ڈیوٹیز کیا ہے، اس کا تذکرہ کر لیں گے تاکہ ہسبینڈ رائٹس کا کوئی نہ کوئی کانسیپٹ آ جائے. تو بہرحال یہ حقوق و فرائض کا کوئی تذکرہ ہے، اور ہے کیوں، آبجیکٹو کیا ہے، خاندان مضبوط ہو. یاد رکھیے کہ اس وقت جو پوری دنیا میں مسئلہ ہے، بلکہ اسلام کے ساتھ اصل جو مسئلہ میں عرض کرنا چاہوں وہ کیا ہے کہ اس وقت ہمارا جو اصل ادارہ انڈر ٹارگٹ ہے وہ خاندانی زندگی ہے، فیملی لائف ہے. ورنہ برا نہیں منائیے، یہ بات اس سے پہلے بھی کہی جا چکی ہے، اجتماعی سطح پر کوئی سیاسی نظام مسلمانوں کا ہے ہی نہیں. خلافت کا کوئی نظام ہوا کرتا تھا، ادارہ ہوا کرتا تھا، سلطنت عثمانیہ تھی، خلافت عثمانیہ تھی، وہ ختم ہو چکی ہے. اس کی وجہ سے مسلمان اسکیٹرڈ ہیں، منتشر ہیں، کہیں پر بھی کوئی سیاسی نظام مسلمان کا، خلافت کا موجود نہیں ہے. اسی طرح معیشت بھی ہمارے ہاتھ سے جا چکی. ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا دشمن معاشی نظام اسی کا ہے. ابھی بجٹ میں جو بیڑا غرق کیا پاکستانیوں کا اور کر رہا ہے، مسلسل ہو رہا ہے، یہ ظاہری بات ہے ڈکٹیشن آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کی ہیں. آپ کے ملک میں کوئی وزیر اعظم بن ہی نہیں سکتا جب تک وہ کمپرومائز کر کے نہ آئے آئی ایم ایف سے، ورلڈ بینک سے، کہ جیسے بیوی شوہر کے وقت عیسائیت میں قبول کرتی ہے یس آئی ول ڈو تو نکاح ہوتا ہے، یا وزیر اعظم نہیں بن سکتا جب تک آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کی جو شرائط ہیں اس کے مطابق ایکسپٹ نہ کریں جب تک آپ کا کوئی وزیر اعظم نہیں بن سکتا. تو بہرحال ایکسپٹنس تھی، ایکسپٹنس نواز شریف صاحب نے بھی کی، بے نظیر صاحب نے بھی کی. اسی طرح اب جو بھی آئے گا وہ کرے گا، مجبور ہے. مجبوری کیوں ہے؟ مجبوری اس لیے کہ جس سے قرض لیتے ہیں اس کی بات ماننی پڑے گی. غلاموں کی اپنی کوئی ول نہیں ہوتی. غلام کا کام تو کیا ہوتا ہے، یس سر، اوکے سر، یس سر، جی سر. اور آئی ایم ایف ورلڈ بینک سے جتنا قرض لیا ہوا ہے، جتنا قرض لے کر عیاشیاں کی ہوئی ہیں، اس کا گھمیازہ بہرحال اس عوام نہیں بھگتنا. لہذا اس عوام سے پہلے جسم سے خون نچوڑا گیا، جب خون ختم ہو گیا تو ہڈیوں سے گودا تک نکال لیا جائے. پارلیمنٹ میں کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ ہڈی توڑ بجٹ ہے، اور یقیناً ہے، کیا مہنگائی کا جو عالم اس میں ہے آپ سب دیکھ سکتے ہیں. تو بہرحال یہ کسی شخص کا مسئلہ نہیں ہے، سسٹم کا مسئلہ ہے. اور اس سسٹم میں رہتے ہوئے چاہے عمران خان صاحب ہو، نواز شریف صاحب ہو، یا بینظیر صاحب، کوئی بھی آئے، اس کو لازمن ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف کی شرائط کے مطابق زندگی گزارنی، کچھ کم زیادہ ہو سکتا ہے، لہذا اس کے مطابق یہ بجٹ آ گیا. تو معیشت آپ کی اپنی ہے، کیا آپ کے بجٹ خود بنتے ہیں؟ پاکستان میں بجٹ خود بنائے جاتے ہیں؟ شوکت ترین صاحب کیا پاکستانی واقعتاً پرائم منسٹر ہیں، یہ سارے سوالات آپ اپنے آپ سے پوچھئے، اپنے لوگوں سے پوچھئے، یہ کن اداروں کے ریپرزینٹیٹو ہیں جو ہمارے سروں پر سوار ہیں، یہ سب آپ جانتے ہیں اچھی طرح. تو بہرحال معیشت آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے. یہ بات مان لیجئے کہ سودی نظام، یہ اللہ اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف بغاوت، جس کے نتیجے میں آج یہ ظالمانہ نظام ہمارے سروں پر سوار ہے، اور اسی طرح کے لوگ ہمارے سروں پر سوار رہیں گے اگر ہم نہ کھڑے ہوئے. تو سیاست بھی ہمارے ہاتھ سے گئی، معیشت بھی ہمارے ہاتھ میں ہے ہی نہیں. کنٹرول پوری دنیا کا ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف جیوز کر رہے ہیں. فرنگ کی رگے جہاں پنجہ یہود میں ہے، یہ بات تو پہلے سے متفقل ہے. لہذا اب معاشرتی نظام، سوشل انجینئرنگ پروگرام کے نام سے اگر آپ نے سنا ہو، آئی ایم ایف ورلڈ بینک تو معاشی طور پر کنٹرول کرتے ہیں، یو این اے کا باقاعدہ چارٹرڈ ہے، اور اس چارٹرڈ کے مطابق آپ کا معاشرتی نظام، اس میں سوشل انجینئرنگ ہو رہی ہے. خاندانی نظام تبدیل کیا جا رہا. خاندان کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ سوشل اسٹڈیز کی کتاب میں ڈیفینیشن یہ چینج کر دی گئی، ایک چھت کے نیچے رہنے والے مرد اور عورت ایک خاندان ہے. ایک چھت کے نیچے رہنے والے مرد اور عورت، چاہے ان میں کوئی قانونی اعتبار سے نکاح ہو یا نہ ہو، وہ ایک خاندان ہے. جبکہ فیملی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ خاندان اس کو کہتے ہیں جس میں مرد اور عورت نکاح کے بندھن کے بعد جائز طریقے سے رہیں، وہ خاندان ہے. آپ کی کتابوں میں، آپ کے ملک میں پڑھائی جانے والی کتابوں میں ڈیفینیشن چینج ہو رہی ہے. بچوں کو کانسیپٹ دیا جا رہا ہے، جیسے فرانس میں، یہ لطیفہ نہیں ہے، یہ حقائق ہیں، اس کو اس معاشرے کی عکاسی سمجھیے گا. لطیفہ تو نرس کر رہا ہوں، لیکن سمجھیے گا کہ ایک 7 سالہ بچہ اپنی 5 سالہ گرل فرینڈ کو ایک میسج کرتا ہے کہ آج میرے امی ابو نکاح کر رہے ہیں، ان کی دعوت میں تشریف لائیے گا. یہ ہے وہ معاشرہ، معاشرتی اقدار جو وہاں پر موجود ہیں. تو بہرحال خاندانی نظام اسلام کا انڈر تھریڈ ہے، اور سب سے بڑا ہاٹ ٹارگٹ اس وقت شیطان کا، اس خاندانی نظام کو بکھیر کے رکھ دو. لاغوبینہم اجمعین، اس نے قسم کھائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، فبعزتک لاغوبینہم اجمعین، اے اللہ تیری عزت اور جلال کی قسم میں ان سب کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا. تو سیاست اور معیشت کا تذکرہ میں نے کر دیا. معاشرت کے اعتبار سے کچھ ایک آخری چٹان کہہ لیجئے موجود ہیں، جو خاندانی نظام الحمدللہ موجود، اس پر اب حملے شروع ہو چکے ہیں. اور جیسے اسٹیٹمنٹ آ گیا، ایک آئیکن، انٹرنیشنل آئیکن بنی ہوئی ہے اس وقت، یہی سے پال پوسکن لے کر گیا، اس کو نوبل پرائز دیا. اس کا نام کیا ہے میں لینا بھی نہیں چاہ رہا، سبھی سورت کا نام آپ سمجھ گئے ہوں گے. اس نے اسٹیٹمنٹ دیا، کیا ضرورت ہے نکاح کر کے یہ سائن کرنے کی، سگنیچر کر کے تو گویا اپنے آپ کو باؤنڈ کرنے کی ضرورت کیا. یہ ایک عورت کا اسٹیٹمنٹ نہیں ہے، یہ پوری کی پوری ایک سائیکی ہے، پوری ایک فلاسفی ہے، پوری ایک تھیوری ہے. یہ اس کے پیچھے کچھ لوگ ہیں جو باقاعدہ اس کو فیڈ کرتے ہیں. تو بہرحال یہ خاندان کے نظام کو برباد کرنے کی عالمی سازش ہے. اب آئیے ذرا اسلام کیا کہہ رہا ہے، اس حوالے سے گزارشات کرتا ہوں، آخری 5-7 منٹ ہیں. دعا بھی کر لیں اللہ پاک سے کہ اللہ پاک ہمیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل، اپنا رہنما بنا کر ایک بہترین خاندان کو وجود میں لانے کی توفیق عطا فرمائے. سب سے پہلی چیز جو درکار ہے وہ کیا ہے؟ شوہر کا پہلا فرض کیا ہے؟ نکاح کے بعد پہلا فرض شوہر کا یہ ہے کہ وہ اپنی بیوی کی عزت اور احترام کرے. اب ایک بہت بڑا کوشچن مارک ہے، عزت اور احترام، بیوی کا عزت اور احترام. بہت سارے ایسے معاشرے میں جس میں اس کو لطیفہ سمجھیں گے، کیا کہہ رہے ہیں، عورتوں کا بھی کوئی عزت احترام ہوتا، بیوی کا ادھر احترام کیا جائے. اسلام کا پہلا رہنما اصول یہ ہے، بلکہ یہ انٹرنیشنل لا ہے، ریسپیکٹ ادرس اف یو وانٹ ٹو بی اے ریسپیکٹڈ پرسن. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی گھر میں عزت ہو، احترام ہو، تو سب سے پہلے اپنی بیوی کا احترام کیجئے، عزت کیجئے، اکرام کیجئے. اور عزت اور احترام کا طریقہ کیا سکھایا اسلام نے؟ سب سے پہلا طریقہ یہ کہ اس کو تحفے طائف دو. تحفہ دینے سے محبت بڑھتی ہے، حدیث بھی ہے نا. تو سب سے پہلا تحفہ کیا دیتا ہے شوہر؟ عزت کے ساتھ حق سمجھتے ہوئے اس کا مہر ادا کیا جائے، اور مہر زیادہ سے زیادہ دیا جائے. اس پر میں پچھلے جمعے بات کر چکا ہوں، یہ پہلا تحفہ ہے، ویلکم کیا جاتا ہے. ہمارے معاشرے میں تو بازار منہ دکھائی بھی ہوتی ہے، منہ دکھائی کے پیسے دیے جا رہے ہیں اور وغیرہ وغیرہ، وہ الگ چیزیں. اسلام یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنی بیگمات کی احترام کریں، عزت کریں. اور بڑے بن کر، جیسے کہ رب نے بنایا، بڑے بن کر نان نفقہ اس کی تمام تر ذمہ داریوں کو ایکسیپٹ کریں. یہ ایکسیپٹنس ہے. مولوی صاحب جب پوچھتے ہیں اور کہا جاتا قبول ہے، تو کیا قبول ہے؟ کہتے تو ہیں قبول ہے، اور جی بھی جاتا ہے بار بار کہنے کا. لیکن بہرحال کیا قبول ہے؟ اس عورت کی تمام تر ذمہ داری اس کو بیوی کی حیثیت میں ایکسیپٹ کیا ہے، تو اب اس کے نان نفقہ، اس سے ہونے والی اولاد، اس کی تمام تر ذمہ داریوں کے ذمہ دار اللہ پاک نے مرد کو بنایا. اور بڑی پیاری آیت مبارکہ، یقین کیجئے قرآن کی خوبصورت ترین آیات مبارکہ میں سے، فرمایا اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ نساء کی آیت نمبر 34 ہے، آیت نمبر 34 اللہ پاک فرماتا ہے الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم. الرجال مرد عورتوں پر نگہبان ہیں، حاکم ہیں، گویا گھر کا ادارہ جو بنانا ہے اس میں سربراہ خاندان اللہ پاک نے کس کو بنایا؟ زیادہ مضبوط، زیادہ قوی، زیادہ اس اعتبار سے مال کمانے کے اعتبار سے جو صلاحیتیں اللہ پاک نے رکھی، زیادہ باصلاحیت اللہ پاک نے مرد کو بنایا. لہذا الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر قوام ہے، نگہبان ہے، نگران ہے. بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، دوسری اہم بات یہ ہے کہ فضیلت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دی ہے بعض کو بعض پر. اب سوال اٹھایا جا سکتا ہے کہ بھئی خواتین بھی بڑی باصلاحیت ہوتی ہیں، تو کوئی شک نہیں خواتین بھی باصلاحیت ہیں، تو ان کی صلاحیتوں کے اعتبار سے ان کو ذمہ داری دی گئی ہے. یہ ذمہ داری دینے والا رب کائنات ہے، رب کائنات مرد کا بھی خالق ہے، عورت کا بھی خالق ہے. لہذا مرد جب شوہر بنتا ہے تو اللہ پاک نے شوہر کو اہم ترین ذمہ داری دی ہے، گھر کی نگرانی کرنا، کفالت کرنا، ذمہ داری دی اللہ پاک نے مرد کو. جو زیادہ قوی ہے، زیادہ طاقتور ہے، کمپیریٹیولی زیادہ طاقتور ہے، زیادہ باصلاحیت ہے، یہ حقیقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیان فرمائی. جہاں سوال یہ ہے کہ رب کو مانتے ہو یا نہیں، سب سے بڑی کڑوی گولی یہی ہے کہ رب کو مانو. اگر رب کو مان لیا تو پھر یہ احکامات بڑے آسان لگیں گے. جیسے نماز پڑھنا مشکل لگتا ہے کب؟ کہ جب رب سے محبت نہ ہو، رب کے احکامات بھاری لگ رہے ہوتے ہیں. جب رب سے محبت پیدا ہو جائے تو ہر چیز آسان ہو جاتی ہے. تو یہاں بھی یہ بات کی پوائنٹ سمجھ لیجئے کہ یہ سارے احکامات، یہ فرائض اس وقت ادا ہوں گے اور خوبصورتی سے ادا ہوں گے جب یہ صرف اللہ کی رضا کے لیے کیے جا رہے ہوں. اب دعا کر لیجئے اللہ پاک سے کہ اللہ پاک ہمیں ہر کام صرف اللہ کی رضا کرنے کے لیے توفیق عطا فرمائے. رب کی رضا کے لیے اگر بیوی کو محبت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، بیوی کو اس کو نوالا کھلا رہے ہیں، حلال غذا، یہ درجہ عبادت کا ہے، یہ صدقہ ہے، اس کا اجر ملے گا. گھر والوں کے لیے محنت مشقت کر کے روزی کماتے ہیں صبح سے لے کر شام تک، یہ سارا کا سارا عبادت کا درجہ ہے اگر حلال روزی کما کر گھر والوں کی تربیت و تعلیم کے لیے ہم کر رہے ہیں. تو بہرحال پہلا حق عزت اور احترام. اسی طرح بیوی کا پہلا فرض کیا ہے؟ بیوی کا پہلا فرض یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر سے محبت کرتے ہوئے اس کی اطاعت کرے. یہ دوسری کڑوی گولی ہے آج کی. اگر بیوی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرنے والی ہے، اللہ کا تقوی اختیار کرنے والی ہے، اللہ کی رضا کے لیے وہ اپنے شوہر کی خدمت کرے، اللہ اکبر. حدیث سنیے نبی کریم کے علیہ الصلوۃ والسلام، حضور نے فرمایا وہ عورت کہ جو پانچ وقت نماز پڑھے، رمضان کے روزے رکھے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے، جنت میں جس دروازے سے چاہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو حکم دے گا داخل ہو جا جنت میں جس دروازے سے چاہے. تو گویا عورت کے لیے تو دین بڑا آسان ہے، عورت کے لیے نسبتاً دین آسان ہو گیا نہیں. پانچ وقت کی نماز پڑھیں، روزے رکھیں، اپنی عصمت کی عزت کی حفاظت کرے، شرمگاہ کی حفاظت مطلب اپنی حفاظت کرے، اور آخری بات اپنے شوہر کی اطاعت کرے. اپنے شوہر کی اطاعت اللہ کی رضا کے لیے، رب نے اس کو بڑا بنایا، ذمہ داری دی ہے، تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. تو اللہ سے دعا کریں اللہ پاک خاندانی زندگی کے اعتبار سے ہمیں یہ حقوق و فرائض کا تعین کرنے کی توفیق عطا فرمائے. محبت کریں اپنی بیوی سے. پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام شدید محبت کرتے تھے. حضرت عائشہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی ایسی احادیث ملتی ہے پڑھ کے حیران ہو جائیں. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب پانی کا پیالہ میں پی لیتی تھی تو جہاں سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فراہم کرتی اپنا جھوٹا پانی، تو پیغمبر اسی جگہ سے پانی پیتے تھے جہاں سے میں پیتی تھی. اب یہ تو کلائمیکس کہا جا سکتا ہے محبت کا، بیویوں سے محبت، یہ پیغمبر کی سنت علیہ الصلوۃ والسلام. لہذا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خیرکم خیرکم لاہلہ، تمہارے درمیان سب سے بہترین وہ ہے کہ جو اپنی بیویوں، اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے بہتر ہوں. وانا خیر لاہلی، اور میں سب سے بہترین ہوں اپنے گھر والوں کے لیے. تو دعا کیجئے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اپنے خاندانی نظام کو بہتر سے بہتر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ سارے حقوق و فرائض صرف اللہ کی رضا کے لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ادا کیا جائیں تو ہوم سویٹ ہوم بن جائے گا انشاءاللہ. جب ہم گھر میں داخل ہوں گے تو لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹ ہوگی, لوگ ویلکم کریں گے پانی کے ساتھ, شربت کے ساتھ, چائے کے ساتھ. ورنہ خدا نہ خواستہ اگر ہم نے اس پر عمل نہیں کیا تو ہمارے گھر میں آمد کے ساتھ ہی خوفناک صورتحال بن سکتی ہے, لوگ ڈرتے ہوں ہمارے آنے سے. ایسا نہ ہو, گھر کا ماحول اچھا ہو, لوگ ہمیں خوشی سے ویلکم کر رہے ہوں کہ ہم اگر سارے دن کے تھکے ہوئے آئے تو ہمیں محسوس ہو کہ ہم سے کوئی محبت کرنے والا ہے, ہماری عزت اور احترام کرنے والا ہے, ہماری ضروریات کا خیال رکھنے والا ہے. اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ایسا خاندانی نظام, پاکیزہ خاندانی نظام ہمیں برقرار رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اب آخر میں انشاءاللہ اس پر میں گفتگو کروں گا اگلے جمعے کہ اس موجودہ خاندانی نظام کو خطرات کون کون سے ہیں, اس پر آئندہ بھی بات کرتے رہیں گے انشاءاللہ. خاص طور پر یہ میڈیا, سوشل میڈیا, پرنٹ میڈیا, الیکٹرانک میڈیا, یہ کس حد تک بے اعتمادی پیدا کر رہا ہے میاں بیویوں کے درمیان اور مسائل کریٹ کر رہا ہے, اس پر کیسے ریمیڈی کیا ہے, اس پر انشاءاللہ آئندہ بات کریں گے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.